حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم امام محی الدین ابو زکریہ یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور کتاب 40 نبوی کی احادیث طیبہ ذکر کر رہے ہیں اور اس کی شرح بھی بیان کی جا رہی ہے الحمدللہ عز و جل۔ آج کے سلسلے میں ہم اس کتاب کی 11ویں حدیث کا درس سنیں گے۔ اولاً انشاءاللہ تبارک و تعالی نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کلمات کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ اور اس کے ضمن میں جو علماء نے تفصیل بیان کی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے، انشاءاللہ عز و جل علم دین کی کثیر باتیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ 11ویں حدیث امام نووی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عن ابی محمد الحسن ابن علی ابن ابی طالب سبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و ریحانته رضی اللہ تعالی عنہما قال قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دع ما یریبک الى ما لا یریبک، رواہ الترمذی والنسائی وقال الترمذی حدیث حسن صحیح۔ یعنی حضرت سیدنا ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور آپ کے پھول ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث یاد رکھی ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالے اور اس چیز کو اختیار کر جو تجھے شک میں نہ ڈالے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور امام نسائی نے روایت کیا اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اولاً اس حدیث پاک کو جو روایت کرنے والے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے کہ آپ نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث پاک کو سنا اور اس کو آپ نے یاد رکھا اور آگے بیان کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور 5ویں خلیفہ ہیں، اور آپ کی جو خلافت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کے اوپر تھی، جس کو خلافت علی منہاج النبوہ کہتے ہیں۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق جو حکومت کا سلسلہ چلتا رہا، خلافت کا سلسلہ چلتا رہا، اس کا سلسلہ، اس کا دورانیہ تقریباً 30 سال بیان کیا جاتا ہے، جو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 ماہ کی خلافت پر جا کر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتہائی لاڈلے، پیارے اور محبوب نواسے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پیاری شہزادی، سیدہ کائنات حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بڑے شہزادے ہیں۔ احادیث طیبہ میں آپ کی کئی فضائل آئے ہیں۔ اولاً تو یہ سماعت فرمائیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ہجرت فرمانے کے 3 سال کے بعد رمضان مبارک کے مہینے میں 15 رمضان کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور آپ کو یہ عظیم سعادت حاصل ہوئی کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا۔ اور حسن اور حسین یہ وہ نام ہیں کہ جن کے حوالے سے ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ الحسن والحسین اسمانی من اسماء اہل الجنہ، یعنی حسن اور حسین اہل جنت کے ناموں میں سے دو نام ہیں، تو ان میں سے ایک نام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا رکھا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو آپ کو یہ سعادت بخشی کہ آپ کا نام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا، اور پھر اس کے بعد جیسا کہ مسلمانوں میں رائج ہے اور طریقہ کار ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کسی نیک شخص سے اذان دلوائی جائے تاکہ بچے کے لیے یہ باعث سعادت ہو۔ اذان خود باعث سعادت ہے، لیکن سعادت در سعادت یہ ہے کہ کوئی نیک شخص اس کے کان میں اذان دے، تو یہ بڑی سعادت کی بات سمجھی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود آپ کے کان میں اذان دی۔ مزید آپ کے بچپن کے واقعات کے حوالے سے کہ آپ کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے مشابہ تھے، یعنی آپ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور یہ شعر پڑھنے لگے کہ ابھی شبیہم بن نبیش لیس شبیہم بی جن، یعنی یہ وہ ہستی ہیں کہ جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہیں، ان کے جیسے لگتے ہیں، اور یہ اپنے والد حضرت علی جیسے شکل و صورت میں نہیں ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر مسکرا رہے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کندھے پر بٹھایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر بٹھایا ہے اور آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہم انی احبہ فاحبہ، یعنی اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اور ایک حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ من احبنی فلیحبہ، کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس سے محبت کرے، ولیعلم الشاہد الغائبہ، اور جو یہاں پر موجود ہے وہ غائب تک علم پہنچا دے، غائب تک بات کو پہنچا دے، یعنی جو یہاں پر حاضر نہیں ہے اس تک یہ بات کو پہنچا دے۔ اللہم انی احبہ واحب من یحبہ فاحب من یحبہ، یعنی اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، واحب من یحبہ، اور جو اس سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، لہذا تو بھی اس سے محبت فرما کہ جو اس سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے، اور ہمارے پورے خاندان کے اللہ تبارک و تعالیٰ بلا حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرمائے۔ مزید آپ کے فضائل و کمالات میں سے بہت ساری احادیث طیبہ آپ کے فضائل و کمالات کے اندر مروی ہے۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہما ریحانتایا من الدنیا، یعنی یہ دونوں دنیا کے اندر میرے پھول ہیں، اور ایک روایت کے اندر من الجنتی کے الفاظ ہیں کہ یہ جنت کے میرے پھول ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خود دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ یا زبان کو چوم رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس ہونٹ کو، جس زبان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چوسا ہو کبھی اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انتہائی شفقت اور مہربانی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نیچے اتر کر ان کو اپنی گود میں بٹھایا، اور آگے پھر آپ نے مزید خطبے کو جاری رکھا اور گفتگو صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمائی۔ مزید ان کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یعنی یہ میرا بیٹا سردار ہے، سید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہ کے درمیان صلح کروائے گا، یعنی مسلمانوں کے دو بڑے گروہ کے درمیان جھگڑا کھڑا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ان میں صلح کروائے گا۔ اور تاریخ نے گواہی دی کہ ایسا ہی ہوا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے درمیان پیدا ہونے والے ایک بہت بڑے جھگڑے کو ختم کیا اور قربانی دی اپنی خلافت کی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سپرد کی اور مسلمانوں کے درمیان صلح کا آپ نے سامان پیدا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 25 مرتبہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل حج کیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملوں کہ میں اس کی بارگاہ میں یہ عرض نہ کر سکوں کہ میں تیرے گھر پر پیدل چل کر آیا. اس کے بعد آپ نے 25 مرتبہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف سفر اختیار کیا اور 25 حج آپ نے پیدل ادا کیے. انتہائی سخی تھے, جو مال آتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کر دیا کرتے تھے, فقراء کے درمیان بیٹھا کرتے تھے. حالانکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے تھے, آپ کا بڑا نام تھا, لوگوں کے درمیان بڑی عزت تھی, احترام تھا, لیکن فقراء کے درمیان تشریف فرما رہا کرتے تھے, ان کے ساتھ میل جول رکھا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. یہاں پر یہ عام طور پر کتابوں کے اندر, تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی نے زہر دیا جس کی وجہ سے وہ شہید ہوئے. ایسا ہرگز نہیں. علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ کسی بھی مسلمان کی طرف کبیرہ گناہ کی نسبت اس وقت تک نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اس پر کوئی قطعی دلیل نہ ہو. آپ کے پاس کوئی قطعی دلیل ہے تو اسی صورت میں آپ کبیرہ گناہ کی نسبت کر سکتے ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال زہر کی وجہ سے ہوا, لیکن آپ کو زہر کس نے دیا یہ بات واضح نہیں ہے. جب تک یہ بات واضح نہ ہو اس وقت تک کسی کے اوپر اس طرح کا الزام نہیں رکھا جا سکتا. تو امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں کے دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی برکتیں ان کی رحمتیں ہمیں عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آگے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس حدیث کو یاد رکھا ہے. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت چونکہ ہجرت کے 3 سال بعد ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے 10 سال بعد تک اس دنیا میں تشریف فرما رہے, اس کے بعد آپ نے پردہ فرمایا, وصال ظاہری فرمایا. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر مبارک تھی جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصال مبارک فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر 7 سال کی تھی. اس لیے بہت زیادہ احادیث طیبہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست نہیں سن سکے. تقریباً 13 احادیث طیبہ علماء نے ذکر کی ہیں کہ جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہیں. اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے والد گرامی حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے احادیث طیبہ سنی اور ان کو آگے روایت کیا ہے. تو 13 احادیث طیبہ میں سے ایک حدیث پاک یہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس بات کو یاد رکھا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک, یعنی اس چیز کو چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالے اور اس چیز کو اختیار کر جو تجھے شک میں نہ ڈالے. چھوڑ دے اس چیز کو جو تجھے شک میں ڈالے. یہ حدیث دین کے عظیم قواعد میں سے ہے اور مسلمان کی ایک تربیت کے لیے بہترین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے ذریعے سے مسلمان کا دل مطمئن رہتا ہے, وہ اپنے دین میں بھی مطمئن رہتا ہے, اپنی دنیا میں بھی مطمئن رہتا ہے. ارشاد فرمایا کہ اس چیز کو چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالے. اب وہ شک میں ڈالنے والی چیز چاہے کوئی معاملہ ہو, چاہے کوئی چیز کھانے پینے کی ہو, مال کا معاملہ ہو, تمام معاملات کے اندر یہ حدیث پاک شامل ہے. مثال کے طور پر کوئی چیز بندے کو حاصل ہوتی ہے, اس کے بارے میں بندے کو یقین نہیں ہے کہ یہ چیز حلال کی ہے یا حرام کی ہے, اور وہاں پہ کبھی شبہ موجود ہے جو اس بات کو, یعنی ایسا شبہ موجود ہے, ایسے قرائن ایسے حالات موجود ہیں کہ جس کے ذریعے سے بندے کو اس بات کا کبھی پختہ شک پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ چیز حلال نہیں ہے. اگرچہ کہ اس کو یقین نہیں تو اس بنیاد پر اس کو حرام تو نہیں کہہ سکتے, لیکن تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دیا جائے. تو جو چیز دل کے اندر کھٹکا ڈالتی ہے, اب چاہے وہ کسی کوئی چیز ہو, مادی چیز ہو یا کوئی معاملہ ہو, ہر چیز کے اندر بندے کو اس کی احتیاط کرنا ضروری ہے. جیسا کہ 6 حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات گزری تھی حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس بات پر تنبیہ فرمائی تھی کہ حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے, اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں. تو جس نے اپنے آپ کو شبہات سے بچایا اس نے اپنے دین اور عزت کو محفوظ کیا, اور جس نے اپنے آپ کو شبہات کے اندر مبتلا کیا تو قریب ہے کہ وہ حرام کے اندر جا پڑے۔ اس حدیث پاک میں انتہائی تفصیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مشکوک معاملات سے، مشتبہ معاملات سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، اور یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو ایسے معاملے سے بچا کے رکھو کہ جس کے ذریعے سے تمہارے دل کے اندر بات کھٹکے۔ اب مثال کے طور پر بندہ کسی ایسے مقام پر جا رہا ہے کہ جہاں جانے کی وجہ سے اس کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ مجھے تہمت لگائی جائے گی، تو اب اسے چاہیے کہ وہ ایسے مقام پر جانے سے اپنے آپ کو بچائے، ایسے مقامات پر نہ جائے کہ جس کی بنیاد پر اس کو تہمت لگائی جائے گی اور پھر اس کی عزت کے معاملات کھڑے ہوں گے۔ تو اس لیے دع ما یریبو کا، اس چیز کو چھوڑ دے کہ جو تجھے شک کے اندر ڈالے۔ اب چاہے یہ معاملہ ہو، چاہے کوئی مادشے ہو، ہر صورت میں اپنے آپ کو بچانا یہ ضروری ہے۔ ہمارے اسلاف کے اس حوالے سے کئی واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح مشکوک چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیسے کیسے مقامات عطا فرمائے۔ ہمارے اسلاف میں سے ایک بڑی تعداد ہے کہ جو اپنے عزیز و اقربا، حتیٰ کہ اپنے جو سگا بیٹا ہے یا سگا والد ہے، اس کی بھی چیز اس وجہ سے نہیں کھاتے تھے کہ وہ حکام کے یہاں پر ملازمت کیا کرتے تھے، یعنی اس زمانے کے جو سلاطین تھے، حکام تھے، ان کے یہاں پر ملازمت کرتے تھے، اور حکام کے پاس عام طور پر جو مال آتا تھا وہ لوگوں سے چھینا ہوا آتا تھا، غصب کا مال آتا تھا، غصب کیا ہوا مال ہوتا تھا۔ تو مال کے اندر چونکہ شک و شبہات بہت زیادہ ہوتے تھے، اس بنیاد پر ایک بڑی تعداد تھی کہ جو اپنے قریبی عزیز سے جو نفقہ ملتا تھا اس کو لینے سے بھی بچتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مشکوک مال حرام کا ہو اور ہم حرام کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ جب ان چیزوں سے بچتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا تھا۔ چنانچہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما شیء اسہل من الورع، کوئی شے ورع سے زیادہ آسان نہیں ہے، یعنی بچنے سے زیادہ آسان نہیں ہے۔ اذا رابک شیء فدعه، جب تجھے کوئی چیز شک میں ڈالے تو اس کو چھوڑ دے۔ یعنی اگر کوئی بندہ اس کو کسی شک کے اندر ڈال لی کہ یہ چیز میرے لیے حلال ہے یا نہیں ہے، مثال کے طور پر اس نے کام کیا، نوکری کی کسی مقام پر، یا اس نے ایک مخصوص وقت کے لیے کوئی کام سر انجام دیا جس کی اجرت اس کی مثال کے طور پر 3000 روپے بنتی ہے، اس نے آدھے گھنٹے کام کرنا تھا لیکن اس نے کام کیا کچھ کم، اب اس کو شبہ ہو گیا کہ آیا میں نے 30 منٹ پورے کیے یا نہیں کیے، اس کے سامنے یہ بات واضح نہیں ہو رہی، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اس میں سے اتنی کمی کرا دے کہ جس کی وجہ سے اس کو یقین اور تمانیت حاصل ہو جائے کہ اب میں جتنی اجرت لے رہا ہوں یہ میرے لیے حلال ہے۔ مثال کے طور پر میں نے 26 منٹ کام کیا ہے، یہ کنفرم ہے، اب 26 منٹ سے اوپر میں نے کام کیا ہے یا نہیں کیا، تو میں 26 منٹ کی میری اجرت جو بنتی ہے وہ 2600 روپے بنتی ہے، میں نے 2600 لے لیا، آگے 400 روپے میں نے چھوڑ دیے، تو اس بنیاد پر میں ایک شک و شبے سے پاک ہو جاؤں گا کہ میں نے 400 جو نہیں لیے وہ چھوڑ تو میں نے دیے، لیکن اگر میں 400 لے لیتا تو پھر یہ بات میرے دل کے اندر کھٹکتی رہتی کہ پتہ نہیں یہ میرا لینا صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا یہ تقوی کے لیے انتہائی ضروری ہے، پرہیزگاری کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اگر ان چیزوں کو بندہ اختیار کرتا رہے گا تو اس کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا رہے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ الصِّدْقَ تَمَانِيَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ، یعنی جو صدق ہے، جو سچائی ہے، یہ تمانیت ہے، یعنی سچی بات کی تمانیت بندے کو دیتی ہے، تو سچی بات تمانیت اس لیے دیتی ہے کہ اس کے اندر کسی طرح کا بندے کو کھٹکا نہیں ہوتا، اس نے جو کیا صحیح اور حق کیا ہے اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے، تو اب یہ بندے کے دل کو کھٹکے گی نہیں۔ جبکہ جھوٹ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اگر کوئی چیز حاصل کر بھی لیتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ بات کھٹکتی رہتی ہے کہ یہ میں نے کام غلط کیا ہے۔ تو اس لیے جو جھوٹ ہے وہ بندے کے دل کے اندر شک و شبہ پیدا کرتا رہتا ہے، بے اطمینانی پیدا کرتا رہتا ہے، اور جو سچ ہے وہ بندے کے دل کے اندر تمانیت کو پیدا کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے بندے کو وہ کام کرنا چاہیے کہ جو سچائی والا ہو، اور وہ کام کرنا چاہیے کہ جس کے اندر بندے کے دل کو اطمینان حاصل ہو، اور ان کاموں سے اس کو بچنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے اس کے دل کو بے سکونی پہنچے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص سے یہ ارشاد فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ اس چیز کو چھوڑ دے کہ جو تجھے شک میں ڈالے، اور اس کو اختیار کر کے جو تجھے شک میں نہ ڈالے۔ تو اس نے عرض کی کہ وکیف لی بالعلم، کہ مجھے اس کا علم کیسے ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا کہ اذا اردت امرا فدع یدک علی صدرک، کہ جب تو کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ، سینے پر ہاتھ رکھ۔ فَإِنَّ الْقَلْبَ يَطْرِبُ لِلْحَرَامِ وَيَسْكُنُ لِلْحَلَالِ، کہ دل جو ہوتا ہے یہ حرام کی وجہ سے مضطرب ہوتا ہے اور حلال کی وجہ سے پرسکون ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الْمُسْلِمَ الْوَرِعَ يَدْعُ الصَّغِيرَ مُخَافَةَ الْكَبِيرِ، یعنی جو مسلمان ہے، پرہیزگار مسلمان ہے، وہ چھوٹی چیز کو بھی بڑی چیز کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس کو یقین نہیں ہے کہ یہ حرام ہے لیکن اس کو اس پر شبہ گزرتا ہے کہ یہ حرام ہے، تو اس وجہ سے وہ اس مشکوک چیز کو چھوڑ دیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں قطعی حرام کے اندر جا پڑوں۔ یہ مسلمان کے، ایک مسلمان جو متقی ہوتا ہے اس کی نشانی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اور ایسے واقعات بھی اسلاف کے موجود ہیں کہ انہوں نے بعض اوقات مشکوک چیز کھا لی۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک حدیث پاک کے مطابق بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا دوبارہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگایا جاتا ہے، پھر تیسرا لگتا رہتا ہے، چوتھا لگتا رہتا ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کا دل سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ پھر اس کے بعد اس کے دل پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ یہ آج کل عمومی طور پر ایسا ہی معاملہ ہے، جبکہ جو متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ چیزیں بڑی پریشان کرتی ہیں کہ جب وہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں، کسی مشکوک چیز کے اندر مبتلا ہو جائیں تو ان کو بڑی پریشانی پہنچتی ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک ایسی بو نکلتی ہے کہ جس کی وجہ سے فرشتہ ایک میل دور ہو جاتا ہے۔ اب یہ بو ہمیں محسوس نہیں ہوتی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرشتہ، پاکیزہ فرشتہ، اس بو کو محسوس کرتا ہے۔ ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ معصوم فرشتہ اس بو کو محسوس کرتے ہوئے اس مقام سے کافی دور چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسانوں کے اندر مختلف کیٹیگریاں ہیں کہ بعض وہ ہیں کہ جن کے دل اتنے سیاہ ہو چکے کہ اب یہ چیزیں ان کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی، ان کے اوپر نصیحت اثر نہیں کرتی، وہ حرام کھاتے رہیں وہ اس سے مضطرب نہیں ہوتے لیکن یہ چیزیں ان کے لیے مزید نقصان کا سبب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا مزید سبب ہیں۔ کہ ایسے اشخاص کی جب پکڑ ہوتی ہے تو بہت سخت پکڑ ہوتی ہے، اس کے برعکس جو مومن متقی پرہیزگار ہوتا ہے اس کا دل کھٹکتا رہتا ہے کہ کہیں یہ کام میں غلط تو نہیں کر رہا، اس وجہ سے وہ مشکوک کام کو چھوڑ دیتا ہے کہ کہیں میں سری حرام کے اندر نہ پڑ جاؤں۔ سیدنا ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں ہمارے بزرگوں پر ان چیزوں کا اثر کیسے ہوتا ہے، کہ سیدنا ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک مقام پر کھجوریں خرید رہا تھا، تو کھجوریں خریدنے کے بعد جب میں نے کھجور کھا لی، افطار کر لیا اس کے ذریعے سے، تو اس کے بعد کافی عرصے تک مجھے دعا کے اندر جو ہے وہ رکت نہیں حاصل ہو رہی تھی، اس کے اندر توجہ نہیں حاصل ہو رہی تھی۔ تو پھر مجھے بتایا گیا کہ جس وقت تم کھجوریں خرید رہے تھے تو ایک کھجور نیچے گر پڑی تھی، تم یہ سمجھے کہ وہ تمہاری کھجور ہے اور بغیر تم نے تحقیق کیے اس کو اپنی کھجوروں میں شامل کر لیا، حالانکہ وہ کھجور کسی اور کی تھی، تو اس مشکوک کھجور کے کھانے کی وجہ سے تمہارے دل کے اندر جو رقت تھی وہ 40 دن کے لیے دور کر دی گئی ہے۔ اسی طرح ہمارے اسلاف کے بعض واقعات اس طرح ملتے ہیں کہ انہوں نے بعض اوقات کسی کے ساتھ بدگمانی کی تو 40 دن تک تہجد کی جو نعمت تھی اس سے محروم رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے رہے، پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ یہ سعادت حاصل ہوئی۔ تو ان لوگوں پر چونکہ وہ متقی اور پرہیزگار تھے ان چیزوں کا اثر بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ ہمارے یہاں چونکہ عام طور پہ لوگ اس معاملے کے اندر پڑھ پڑھ کے ان کے عادی ہو جاتے ہیں، لہذا اب ان چیزوں کا اثر ان کے اوپر نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو مشکوک چیزوں سے بچائیں تاکہ حرام سے بھی اپنے آپ کو بچا سکیں۔ یہاں ایک قاعدہ یہ انتہائی ضروری ہے جو پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا کہ ایک چیز ہوتی ہے تقوی اور پرہیزگاری اور ایک چیز ہوتی ہے وسوسہ۔ یہ یاد رکھیے قاعدہ ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین یہ شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا، ایک چیز یقینی ہے۔ مثال کے طور پر میرے کپڑے پاک ہیں، اب مجھے خامہ خواہ کا ایک شک پیدا ہوا کہ کہیں میرے کپڑے ناپاک تو نہیں، تو اب مجھے حکم یہ ہے کہ میں یقین کو اختیار کروں، اور یقین وہ ہے کہ میرے کپڑے پاک ہیں، اور مشکوک بات یہ ہے کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں، لہذا مجھے حکم یہ ہوگا کہ میں یقین کو اختیار کرتے ہوئے کپڑوں کو پاک ہی سمجھوں گا۔ اسی طرح میں باوضو ہوں، اس بات کا مجھے یقین ہے کہ میں نے وضو کیا ہے، اب مجھے یہ وسوسہ گزرتا ہے، یہ خیال گزرتا ہے کہ کہیں میرا وضو ٹوٹ تو نہیں گیا تھا، تو مجھے اس بات کا حکم ہے کہ میں یقین کو اختیار کروں گا اور یہ کہوں گا کہ میں باوضو ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک بندے کا وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی اس نے وضو کیا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ با وضو ہی رہے گا جب تک کہ وہ قسم کھا کر نہ کہہ سکے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے. یعنی کسی کو شک و شبہ گزرا کہ وضو ٹوٹنے والی کوئی چیز پائی, وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا, تو سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ با وضو ہی رہے گا یہاں تک کہ اس پر یہ کیفیت طاری ہو کہ وہ قسم کھا سکے کہ ہاں میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے میرا وضو ٹوٹ گیا تھا. حتیٰ کہ علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسے معاملے کے اندر اپنے شک کے پیچھے چلنے والا, اپنے گمان کے پیچھے چلنے والا اور یقین کو چھوڑ دینے والا یہ شیطان کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے. تو اس لیے اس بات کا اہتمام بھی انتہائی ضروری ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری بندے کو اختیار کرنا چاہیے, لیکن وسوسے کے پیچھے بندے کو نہیں چلنا چاہیے. ہمارا یہ معاملہ بعض افراد کے ساتھ بہت الٹا ہوتا ہے, وہ حقوق العباد کے حوالے سے اتنی اہمیت نہیں دیتے یا حرام و حلال کے حوالے سے اتنی اہمیت نہیں دیتے. وہ دیکھتے ہیں کہ ہم سے بہت سارے لوگوں کے حقوق و لباد پامال ہو رہے ہوتے ہیں یا ہم حرام حلال کی تمیز نہیں کر رہے, حرام حلال کے اندر پڑے ہوئے ہیں, لیکن وہ طہارت کے حوالے سے وسوسوں میں مبتلا ہوں گے, وہ طلاق کے حوالے سے وسوسوں کے اندر مبتلا ہوں گے, وہ کسی اور معاملے کے اندر وسوسے کے اندر مبتلا ہوں گے. حالانکہ اصل چیز یہ تھی کہ آپ حقوق و لباد کو ادا کرتے, آپ کے پاس صحیح طریقے سے مال آ رہا ہے, حلال طریقے سے آ رہا ہے, اس پر آپ توجہ دیتے, لیکن اس طرف توجہ نہیں ہے بلکہ الٹ کے جس کا شریعت مطہرہ خلاف کا حکم دیتی ہے اس کے پیچھے لوگ جاتے ہیں اور اپنے وساوس کی پیروی کرنا شروع کرتے ہیں. یہاں تک کہ بعض لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ کافی کافی دیر تک وہ وضو کرتے رہتے ہیں, غسل کرتے رہتے ہیں, ان کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا. اس لیے اطمینان حاصل نہیں ہوتا کہ وہ شریعت مطہرہ کے حکم پر عمل نہیں کر رہے ہوتے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دع ما یریبک الا ما لا یریبک, کہ اس چیز کو چھوڑ دے کہ جو تجھے شک کے اندر ڈالے, وسوسے آپ کو شک کے اندر ڈال لیں, آپ اس کو چھوڑ دیجئے, آپ اطمینان کو حاصل کیجئے. جب آپ نے اپنے اعضاء وضو پر پانی بہا دیا تو اس صورت میں آپ کا وضو ہو گیا, آپ مطمئن ہو جائیے, آپ کو وسوسوں میں پڑنے کی حاجت نہیں ہوگی. اب وسوسے کے پیچھے, شک و شبہ کے پیچھے نہ چلیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز تجھے شک کے اندر ڈال رہی ہو اس کو تو چھوڑ دے اور جو چیز تجھے شک میں نہ ڈالے اس کو تو اختیار کر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک کے مطابق عمل کرتے ہوئے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مشکوک چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی عقل حلال کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, یعنی حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے, حرام سے خود بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اولاد کو بچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی حدیث مبارکہ جو انتہائی اہمیت کی حامل ہے, اسلام کی بنیادی چار حدیثوں میں سے ایک حدیث پاک ہے, انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے اگلے سلسلے کے اندر بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
حدیث رسول لایا ہوں میں, مدینے کے پھول لایا ہوں میں, حدیث رسول لایا ہوں میں, حدیث رسول لایا